محترم دوستوں اور بزرگوں, ایک مرتبہ ایک بڑھیا ہمس آئی جا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. اس نے یوں کہا کہ میں بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں اور میں حضرت عمر کا وائٹ ہاؤس دیکھنا چاہتی ہوں. لوگوں نے بتایا, اس بڑھیا نے دیکھا کہ ہمس کے سارے لوگ بڑے خوشحال ہیں اور آرام میں ہیں, تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان سے زیادہ خوشحال ہوں گے. حسین کا وائٹ ہاؤس کہاں؟ تو بتایا یہ مکان ہے, مکان بالکل سیدھا سادہ اور کچا. اندر داخل ہوئی, ایک عورت کھانا پکا رہی تھی, چکی پیس رہی تھی, جھاڑو مار رہی تھی. اس سے جا کر پوچھا کہ میں بیگم فاطمہ سے ملنے آئی ہوں. کام کر کے اس نے کہا کہ بولو کیا بولتی ہو. انہوں نے کہا تیرے سے ملنے نہیں آئی, بیگم فاطمہ سے ملنے آئی ہوں. ان کا وہ بیگم فاطمہ میں خود ہوں. بڑھیا نے بڑا تعجب کیا کہ سارا ہمس تو خوشحال ہے اور تم کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو, باتیں ادھر ادھر کی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے یوں کہا کہ بیگم یہ جو مزدور تم نے چھوڑا ہے اس کو بدل دو تو اچھا ہے. یہ جو گارا اور چونا اور اینٹ لگانا جو کام کر رہا ہے مزدور, اس کو بدل دو تو اچھا ہے, کیونکہ کام کرتے کرتے بار بار یہ تم کو دیکھ رہا ہے, بار بار یہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو بیگم کو جو مزدور دیکھے وہ اچھا مزدور نہیں. تو فاطمہ نے کہا, جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں جو میرے شوہر ہیں. اس بڑھیا نے کہا کہ یہ تو سارے خوشحال پبلک, اور تم پبلک کے چلانے والے اتنے پریشان, اس کی کیا وجہ؟ تو فاطمہ نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی اجتماع انفرادی زندگی قربان کر دی تو لوگوں کی اجتماعی زندگی بن گئی, اور اگر ہم اپنی انفرادی زندگی بنانے پر آتے تو لوگوں کی اجتماعی زندگی قربان کر دی پڑتی. یہ لوگ سارے پریشان ہوتے تب ہماری انفرادی زندگی بنتی, اور ہم نے اپنی انفرادی زندگی قربان کی تو اجتماعی زندگی بن گئی. یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے. اپنی انفرادی زندگی آدمی اگر قربان کرے تو مجموعی زندگی بنے, اور اگر اپنی ذاتی زندگی کے بنانے کے فکر میں پڑ جائے دنیاوی, تو پھر مجموعی کی زندگی گزرتی ہے, جو آج پورے عالم کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. میرے محترم دوستو, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا. نو لڑکے نو لڑکیاں چاروں طرف جمع ہوئے. حضرت عمر نے یوں کہا کہ پہلے بادشاہوں کی طرح میں تمہارے لیے زمین جاگیر چھوڑ سکتا تھا, لیکن تم لوگ مزے اڑاتے اور تمہارا باپ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوتا, یہ اچھا ہے؟ یا تمہارے لیے سات دن کا کھانا بھی نہیں اور میں قبر کے اندر جا رہا ہوں؟ وہ لڑکے وہ لڑکیاں حضرت عمر کی صحبت پہ رہ کر بڑے دیندار تھے. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ دنیا تو یوں بھی چھوٹنے والی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. چنانچہ انہوں نے سب نے کہا ہم خوش ہیں. پھر قوم کے ایک چودھری آئے, انہوں نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر بڑا غصہ کیا, اور غصے میں یوں کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کہ انہوں نے تو اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑا اور تم اپنی اولاد کو اتنا کنگال چھوڑ کے مر رہے ہو, ڈھائی سال کے اندر اتنا کنگال بنا دیا. تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو دیندار بنایا ہے اور نیک بنایا ہے, اور میں ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر جاتا ہوں, اور اللہ کا وعدہ ہے وہ یتولی الصالحین, نیک لوگوں کا اللہ والی ہے. لوگ نوابوں کے حوالے کر کے جاتے ہیں, جاگیرداروں کے حوالے کر کے جاتے ہیں, اور میں اپنی اولاد کو حوالے کر کے جاتا ہوں اللہ کے, کیونکہ میں نے ان کو نیک بنایا ہے. وہو اعتبر الصالحین, اور نیکوں کا اللہ والی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہوا, اور انتقال ہونے کے بعد جو ورثہ کیا گیا تو لڑکوں کو جو ورثہ ملا وہ 18 درہم تقریباً 4.5 روپے, اور لڑکیوں کو جو ورثہ ملا وہ 9 درہم یعنی تقریباً 2.25 روپے. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ورثہ. یہاں پر ذرا مجھے ایک بات یاد آئی, میرے محترم دوستو, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حالات کی بنا پر ایسی مجبوری باتیں ہوئی تھی کہ انہیں سارا مان لگانا پڑا لوگوں کے فیصلے چکانے کے لیے. میرے محترم دوستو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سارا ختم کر کے پھر دنیا سے جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ایسا چھوڑ کر مت مرو کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرے. اولاد کو بھیک مانگنے والا بنا کر مت مرو. لیکن اس کا یہ مطلب کہ اولاد خوشحال رہے, اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دین کو اجاڑ کر اور اولاد کو خوشحال بنایا جائے. یہ بالکل غلط ہوگا. میرے محترم دوستو, جتنی دنیا اللہ نے طے کر دی وہ مل کر رہے گی. ساری اولاد کو دین کی دعوت پر لگایا جائے, انہیں دیندار بنایا جائے. اگر اولاد نے اسے دین کو نکال کر اور اولاد کو خوشحال بنایا تو یہ بڑا مہنگا سودا کر دیا آپ نے, بہت مہنگا. 60 سال کی عمر ایک بڑے میاں کی, ان سے پوچھا گیا تمہاری اولاد کتنی اور تم نے کیا کارنامہ 60 سال میں کیا, تو بڑے میاں کہتے ہیں میرے 10 بچے 10 لڑکے ہیں, اور ہر لڑکے کے لیے میں نے کار بھی خریدی, کاروبار بھی الگ کر دیا, مکان بھی میں نے دے دیا, میرے سارے لڑکے خوشحال ہیں, یہ میرا کارنامہ ہے, اور اتنا بینک بیلنس ہے سارے لڑکوں کے لیے. اس پر پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ان لڑکوں میں دینداری بھی ہے کہ نہیں, ان کا دین کی تو رمق بھی نہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ, نہ زکات ہے نہ حج, بالکل بے دین ہے. تو کہنے والے نے سمجھایا کہ بڑے میاں, یہ تم نے بڑا مہنگا سودا کیا, قبر قربان کر دی, جنت قربان کر دی, دین قربان کر دیا, اخلاق اور اعمال ایمان عبادات قربان کر دی, اور لڑکوں کو خوشحال بنایا, یہ تو بڑا ہی تم نے مہنگا سودا کر دیا. سودا تو سستا لینا چاہیے تمہیں. اور اس پر پھر ایک مثال دی کہ ایک بڑے میاں تھے, مجلس لگی ہوئی تھی, بیٹے سے کہا بیٹا چائے لاؤ, بیٹا چائے لایا, ساری مجلس نے چائے پی, بڑی تعریف چائے کی, بہت بڑھیا چائے بنائی. اتنے میں کسی نے آ کر بڑے میاں سے یوں کہا کہ تجوری میں جو 5 کروڑ روپے آپ کے رکھے تھے وہ 5 چولہوں کے اندر جلا کر یہ چائے بن کے آ رہی. دیکھا تو صحیح نکلی بات. اب سارا مجمع جو ہے وہ لان تان کرنے لگا اور یوں کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ, بڑا بے وقوف لڑکا, حالانکہ چائے برابر میٹھی بھی ہے, لبدوز بھی ہے, لبسوز بھی ہے, لبریز بھی ہے, سب کچھ ہے اس چائے میں, لیکن سارے لان تان کر رہے. کیوں کہ جو چائے پرائمس کے چولہے پر بن سکتی تھی یا کوئلوں پر بن سکتی تھی, 5 کروڑ کی نوکیں جلا کر وہ چائے بنائی. بالکل اسی طرح ان بڑے میاں کو جتنا صدمہ 5 کروڑ کی نوٹوں کے جلنے کا ہوگا, اس سے زیادہ صدمہ اس آدمی کو اپنے مرنے کے وقت میں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر مرا لیکن اس اولاد کے اندر دینداری نہیں چھوڑی, اور وہ اولاد بے دینی کے ساتھ رہی اور بے دینی کے ساتھ نسلیں چلتی رہی. اس لیے میری دستبستہ گزارش ہے کہ میں یہ تو کہوں گا نہیں کہ اولاد کو کنگال بنا کے مرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اولاد کو دیندار بنانے کا فکر کیا جائے. دنیا مقدر میں کم ہوگی تو کم ملے گی، زیادہ ہوگی تو زیادہ ملے گی. میرے محترم دوستوں، جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دفن کیے گئے اور حکومت پھر بھائی کے ہاتھ میں آ گئی سلیمان کی، اس کے اندر دین نہیں تھا تو اس نے بیت المال کو کھول کے دیکھا تو خالی، تو اسے شبہ ہوا کہ ہمارے بہنوئی نے سارا مال ہضم کر دیا. بہن کے پاس آئے، سارا شاہی گھرانہ حضرت فاطمہ سے ملا اور یوں کہا کہ رات کا وقت جو ان سے گھر میں وہ گزارا کرتے تھے وہ گھر ہمیں دکھا دو. بہن تھی، محرم تھی، چابی لے کر کھڑی ہوئی اور وہ گھر دکھا دیا. سارا شاہی گھرانہ اندر داخل ہوا، دیکھا تو کہیں سرنگ بھی نہیں جہاں انہوں نے مال چھپایا ہو اور مال ظاہر بھی نہیں. مصلی رکھا ہوا ہے اور نماز کی ساری صورتیں وہاں پر ہیں. بہن سے پوچھا کہ ہمارے بہنوئی یہاں پر آ کر کیا کرتے تھے، تو حضرت فاطمہ نے یوں کہا کہ دن بھر وہ لوگوں کے فیصلے چکاتے تھے، لوگوں کی زمینیں حوالے کرتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو اس مصلی کی پیٹھ پر وضو کر کے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے اور ہچکیاں مار مار کر روتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اللہ، جب قیامت کا دن آئے گا اور تیرے دربار عالی کے اندر حاضری ہوگی تو اس وقت میں یہ جو پبلک ہے ان سے تو ہر ایک سے اکیلے اکیلے سوال ہوگا، لیکن میں چونکہ اجتماعی کام کو لے کر چل رہا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے اللہ قیامت میں میرا کیا ہوگا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قیامت کا جو استحضار اور آخرت کا جو استحضار دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی کو بہت صحیح رخ پر لاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، مدینہ منورہ میں حضرت عمر تھے، اتنے میں تجارت کا قافلہ مدینے کے قریب آ کر اترا. تجارت کا قافلہ، حضرت عمر کو بتا دیا، شکر ہوا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، تو حضرت عمر خود پہرے داری پر گئے وہاں پر اور اپنا ایک ساتھی بھی لے لیا. دونوں نے باری باری نماز پڑھی اور پہرا دیا. اس قافلے کے اندر بچے کے رونے کی آواز آئی، آدمی بھیجا کہ ماں سے کہو بچوں کو چھپ کر رکھے، لیکن بار بار بچہ روتا تھا. ماں نے اس آدمی سے یوں کہا کہ حضرت عمر نے جتنا وظیفہ سالانہ مقرر کیا ہے ہمارا، اس میں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہم تندرست ہیں، بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جب بچہ دودھ چھوڑ دے، تو میں اپنے بچے کا دودھ چھوڑوا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ میرے کو ملے اور ہمارے گھر کا خرچہ پورا ہو. میرے محترم دوستوں، یتیموں اور مسکینوں کی جو تنگیاں اور تکلیفیں ہیں وہ جو دیکھتا ہے وہ جانتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں مار کر روئے اور یوں فرمانے لگے کہ نہ معلوم کتنی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے کے لیے رلا رہی ہوں گی. قیامت کا دن جب آئے گا اور اللہ پاک نے عمر سے اگر یہ پوچھا کہ تیرے ماتحتی کے اندر رہنے والے اتنے بچے روئے، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر بے چین ہو گئے، یہاں تک کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، جو آدمی آخری صف کے اندر تھا اس نے یوں کہا کہ حضرت عمر اتنے روئے ہیں فجر کی نماز میں کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف کے اندر آ رہی تھی. اور جب نماز پڑھ چکے تو سارے کام کرنے والے ذمہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں فرمایا کہ نہ معلوم کتنی عورتیں اپنے بچوں کو رونا رہی ہوں گی دودھ چھڑوانے کے لیے تاکہ وظیفہ ملے. قیامت میں میرا کیا ہوگا، مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اعلان کر دیا ہر جگہ کہ دودھ چھوٹنے سے پہلے بھی بچوں کو وظیفہ ملے گا تاکہ یہ بچے نر ہوں گے. یہ جو آخرت کا استعدار ہے یہ آدمی کو صحیح ڈھنگ پر لائے گا. یہ اللہ کا خشیہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر اور آخرت کا استحدار. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا رات کا جو منظر کھینچا ہے حضرت فاطمہ نے، تو وہ سارا شاہی گھرانہ بیٹھا بیٹھا ہچکیاں مار کر رویا کہ حضرت عمر کو ہم نے ان کی زندگی کے اندر نہیں پہچانا، کتنا اللہ سے ڈرنے والا آدمی. مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ پوری امت کا کتنا غم تھا اور آخرت کا انہیں کتنا فکر تھا. تاریخ کا لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ دو واقعے میں نے بڑے عجیب اور غریب دیکھے. ایک واقعہ تو یہ دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد پر ورثہ بہت کم تقسیم ہوا، لیکن اللہ پاک نے ایسی برکت ان کی اولاد کے مال میں کر دی کہ جب کوئی جہاد کے اندر جماعت جاتی تھی تو کوئی بھائی 25 گھوڑے دیتا ہے، کوئی بھائی 50 گھوڑے دیتا ہے، سارے کے سارے بھائی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے بنے. حالانکہ 9 درہم اور 18 درہم ان کے لیے ورثہ چھوٹا تھا، لیکن اللہ نے اتنا خوشحال بنایا اور ان کے مال میں اتنی برکت دے دی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہہ چکے تھے کہ وہو اعتبر الصالحین، اللہ تعالیٰ نیکوں کا وادی ہے، میں اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں. تو اللہ نے اتنی برکت تحت فرمائی. اس کے بالمقابل تاریخ کا لکھنے والا یوں کہتا ہے کہ دمشق کے اندر جامعہ اموی ہے جس کے مشرقی کنارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے نماز کے وقت میں. یہ جامع اموی ابھی موجود ہے. سلیمان ابن عبد الملک اور ولید ابن عبد الملک ان لوگوں نے مل کر بنائی ہے اور بہت بڑی مسجد ہے. ہم لوگوں کا بھی بار بار وہاں جانا ہوا دمشق میں، بہت بڑی مسجد ہے وہ. اس کی سیڑھیوں پر سلیمان اور ولید کے پوتے اور پر پوتے اور ان کی بھائیوں کی اولاد چار چار پیسے کی بھیک مانگتے ہوئے، تاریخ کا لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ لڑکے یوں کہتے تھے کہ میرے دادا نے یہ مسجد بنائی ہے، اللہ کے واسطے مجھے چار پیسے دے دو. میرے دادا کے بھائی نے مسجد بنائی ہے، اللہ کے واسطے مجھے دو پیسے دے دو. جن کے لیے بڑی بھری بھائی جاگیریں چھوڑی تھی، جب اللہ کی طرف سے بے برکتی آئی اور اللہ کی طرف سے وبال آیا تو بڑی بھاری جاگیروں والے دو دو پیسے کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے. اور جنہوں نے اللہ کے حوالے کیا اور برکت کی دعائیں مانگ کر گئے تو اللہ پاک نے ان کی اولاد کو اتنا خوشحال بنایا کہ ہر جگہ سبقہ خیرات کرتے تھے. میں اپنے بیان کو اس بات پر ختم کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اور آپ یہ نیت کریں، ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ ہر مسلمان، ہر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت پر کھڑا ہو. یعنی نیت ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کریں. اور ہر مسلمان جو دین کی دعوت پر کھڑا ہو تو کتنا کھڑا ہو اپنی ذات کا بھی فکر کریں. میں نے وہ قصہ سنایا تھا نا کہ سارا میدان جہاد کا سواد ایک آدمی لے گیا، خوب کام کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اس پر سے میری ساری بات موڑی اور اس پر سوراخ ابن مالک کا قصہ اور ساری بات اس پر ہوئی. اور اس پر موت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ کتنا پکا اور یقینی ہے. حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، ساتھیوں نے کہا بالکل جہنمی، اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے. جہنمیوں والا کیا کام ہے دیکھا, اس کے اوپر تیر آیا, برداشت نہ کیا اس نے, اور جلد بازی میں آ کر اور جذبات میں آ کر اس نے اپنے تلوار سے اپنے گلے کو کاٹ دیا اور خودکشی کر کے مر گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد یعید الدین بے رجل فاجر و انہ لا یدخل الجنۃ الا مؤمن. کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی بگڑا ہوا ہے فاسق اور فاجر, اس کے ہاتھوں اللہ دین کو بہت پھیلا دیتے اور خود بگڑا ہوا ہوتا ہے. جنت کے اندر میں داخل وہ ہوگا جو خود ایمان کی طاقت رکھتا ہو. اس لیے اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. ہر مسلمان سے اللہ نے یہ کہا کہ ہر مسلمان اپنے گھر والوں کے اندر محنت کرے اور ہر مسلمان اپنے خاندان میں محنت کرے. وانذر عشیرتک الاقربین, اور ہر مسلمان اپنی قوم کے اوپر بھی محنت کرے دین کی. لتنذر قوماً, اور ہر مسلمان اپنی بستی پر بھی دین کی محنت کرے. لتنذر ام القرى, اور ہر مسلمان اپنے بستی کے اطراف میں بھی محنت کرے. ومن حولها, تم لوگوں میں ذرا کھٹک ہو رہی ہوگی کہ انذر اور لتنذر قوماً اور لتنذر ام القرى, یہ سارا خطاب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, یہ تم نے ہر مسلمان پر کہاں لگا دیا یہ کام؟ میرے محترم دوستو, پورے قرآن میں جو خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ خطاب پوری امت کو ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ نے پوری امت سے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اطاعت کے معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے وہ کرو, اور اتباع کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ تم بھی کرو. اللہ کہتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واتبعوه لعلکم تهتدون. ان دو آیتوں نے یہ بتایا کہ پورے قرآن میں جو خطاب اللہ کے نبی کو ہوگا وہ خطاب ہر مسلمان کو ہوگا. کیوں؟ کہ ہر مسلمان حضور کا اطاعت بھی کرے اور حضور کا اتباع بھی کرے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سوائے ان باتوں کے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو, جیسے چار شادیوں سے زیادہ شادیاں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین, یہ صرف آپ کے لیے ہے, سارے مسلمانوں کے لیے نہیں. تو یہاں پر تو آدمی چار شادیوں سے زیادہ شادیاں نہیں کرے گا. تو اگر کوئی قرینہ علماء بتا دے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تو وہاں تو ساری امت مخاطب نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ قرینہ نہیں تو ساری امت کے اوپر وہ خطاب ہے. اب یہ جو میں نے آیتیں پڑھی, اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ اپنا بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں پر بھی دعوت کی محنت کرو اور اپنے خاندان والوں پر بھی, اور ہر مسلمان اپنی قوم پر بھی, اور ہر مسلمان اپنی بستی میں بھی, اور ہر مسلمان اطراف میں بھی. اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا میں تکلف, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, پورے عالم کے لیے بھلا کام کرنے والوں کو, خوشخبری بھلا کام کرنے والوں کے لیے ڈر سنانا, اس کے لیے بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. اس بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں پوری انسانیت کا غم تھا, اور آپ جو روتے تھے یہ پوری انسانیت سے یہ روتے تھے اور بے چین بے قرار ہوتے تھے. میرے محترم دوستو, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بے چین اور بے قرار تھے تو ہر مسلمان جو ہے وہ بھی پوری انسانیت کے لیے بے چین اور بے قرار ہو. کیا کہ ایمان نے اگر چار رکعت کی نیت باندھی تو مقتدی دو رکعت کی نہ باندھے, چار کی باندھے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ہم سے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. جب آپ کو غم اور درد اور بے چینی بے قراری پوری انسانیت پر ہے تو ہر مسلمان کو پوری انسانیت پر بے چینی اور بے قراری ہونی چاہیے. اب غور سے سنو, اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بتایا کہ ہر مسلمان اپنا ذکر کرے, ہر مسلمان اپنے گھر والوں کو دعوت دے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے اندر ذکر تلاوت وغیرہ میں خوب محنت کرے اور گھر کے اندر تعلیم کرے, اور ہر مسلمان اپنے خاندان اپنا قوم اپنی بستی پر بھی محنت کرے. اس کے لیے مسجد وار جماعتوں کی ترتیب ہے. اللہ کرے یہ قابو میں آتی رہے اور الحمدللہ اللہ آپ حضرات کو نظر بد سے بچا دے. پاکستان کے اندر اللہ جزائے خیر دے کہ مسجد وار جماعتوں کا بننا اور اس سے ملکوں کی جماعتوں کا نکلنا اور پھر اس کے اچھی طرح سے نگرانی کا کرنا اور ایک ایک چیز کو اپنا کام سمجھ کر کرنا, یہ دولت اللہ پاک نے محمد فرمائی جو چیز کھلم کھلا آنکھوں سے دکھائی دیتی ہو اس کا انکار کرنا یہ نعمت کی ناقدری ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. لیکن جتنی ہو گئی اس پر اللہ کا شکر اور جتنی باقی ہے اس کے لیے فکر اور اپنے قصور کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے رونا. میرے محترم دوستو, یہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, حدیث پڑھتا تو شاید کوئی کہتا ہے یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے. ہر مسلمان اپنا ذکر کرے, خاندان والوں کا, گھر والوں کا, قوم کا, بستی کا, اطراف کا اور پوری انسانیت کا. یہ تو ہم کہیں گے نہیں کہ یہ تبلیغ کا کام فرض عین ہے, یہ بھی نہیں کہیں گے فرض کفایا ہے, یہ بھی نہیں کہیں گے مستحب ہے, یہ بھی نہیں کہیں گے مباح ہے. یہ کام تو مفتیوں کا ہے, یہ مفتی حضرات جو بھی فیصلہ کریں. اتنا تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہیں گے کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ اور چاند سورج کا پیدا کرنے والا اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا دینے والا اللہ آسمانی کتاب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنا ذکر کرے, اپنے گھر والوں کا ذکر کرے, خاندان کا, قوم کا, بستی کا, اطراف کا اور پوری انسانیت کا ذکر کرے. یہ ہر مسلمان کرے, ہر مسلمان ڈنکے کی چوٹ بھرے مجمع میں, علماء کرام کے مجمع میں اور سارے کام کرنے والوں کے مجمع میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو, یہ نیت کرو کہ ہمیں اس کام کو اس انداز سے لے کر چلنا ہے اور ہمارا نشانہ یہ ہو کہ ہر مسلمان دعوت کے کام کے اوپر لگ جائے اور پوری زندگی کے لیے لگ جائے. رہا کاروبار اور گھر تو گارنٹی کے ساتھ عرض کیا جائے گا کہ اگر کاروبار اور گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آیا تو کاروبار بھی دعوت بنے گا اور گھر بھی دعوت بنے گا انشاءاللہ. مقدر کی جتنی روزی ہوگی وہ اللہ کہیں نہیں جانے دے گا. اس بنا پر میں اور آپ آج بیٹھ کر یہ نیت کریں کہ پوری دنیا کا مسلمان دعوت کے کام کو اپنا کام بنائے زندگی بھر کے لیے, اور صدیوں تک کے آنے والی ان مسلمانوں کی نسلیں بھی دعوت کے کام کو کام بنائے, دعوت کے کام کو کام بنائے پوری زندگی کے لیے. یہ نیت ہمیں کرنی ہے. اگر بس میں نہ ہوتا تو خدا قرآن میں ہمیں نہ کہتا بس میں ہے, بس میں ہے, بس میں ہے. یہ نیت کرنی ہے, اور نیت کرنے کے بعد پھر جو قدم اٹھانے ہیں تو وہ ہمارے بڑوں کے کہنے کے مطابق پہلا قدم 4 مہینے کا عادت ڈالنے کے لیے, بعد والا قدم سالانہ 4 مہینہ, بعد والا قدم سال 1.5 سال, بعد والا قدم گھر کے لوگوں کی باریوں کا لگانا, یہ تو ابھی آپ حضرات سے ہم پوچھیں گے. لیکن پہلے نیت تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کر لو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یا تو اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے یا قبریں جا کر کہیں پر بن جائے. جتنے بوڑھے آدمی ہیں, یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارے, جتنے بوڑھے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارے, 92 سال کی عمر ہے اور نام لکھوایا. لوگوں نے کہا اولاد کو بھیجو, ان کا وہ اپنی جنت پہ جائیں گی, میں اپنی جنت پہ جاؤں گا. چل دیے, سکرات کا وقت ہوا, وصیت کی مر جاؤں تو میرے کو اونٹنی کے اوپر باندھ دینا, اونٹنی کے اوپر باندھ دینا اور آخری پڑاؤ پر دفن کر دینا. 13 دن تک چلے, 13 دن تک, لیکن ان کی لاش چڑی نہیں, اور آج بھی استنبول کے اندر ان کی قبر موجود ہے. تاکہ قیامت کے دن اگر یہ پوچھا جائے کہ ابو ایوب تم کیا لائے, تو انہیں کہنے کا موقع ہے کہ اللہ زندگی بھر تیرے راستے میں چلا, اور جب میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی. تو بوڑھے تو حضرت ابو ایوب انصاری کی نقل اتارے, اور جوان حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کی قدر کی نقل اتارے. یہ محمد بن قاسم ثقفی قوم تھے, قبیلے بنو ثقیف کے تھے, اور قبیلے بنو ثقیف قوم تھا جس نے طائف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور آج بے ہوش ہو کر گر پڑے. ایک آدمی صرف ساتھ میں تھا جس نے کندھے کے اوپر اٹھایا اور لے آئے وہاں پر باغ پر. فرشتہ آ گیا, حضرت جبریل بھی آ گئے, دونوں پہاڑوں کو ملا دے. فرمایا نہیں, اگر یہ بھی مانتے تو ان کے اولاد, ہو سکتا ہے کہ مانے. آپ نے قربانی دی, قربانی دے کر ظاہر میں کچھ دکھائی نہیں دیا, لیکن یہ قربانیاں اللہ کے ہاں ریزرو ہوتی ہے, اور ظہور بعض مرتبہ بعد میں ہوتا ہے. محمد بن قاسم ثقفی یہ قبیلے بنو ثقیف کے تھے جنہوں نے طائف میں حضور کو تکلیف پہنچائی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانی طائف والی, اس میں محمد بن قاسم ثقفی بنے, اور انہوں نے ہند و سندھ میں آ کر اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا, اور وہ بہت مجمع لائے, اس کی پاک زندگی کو دیکھا اور لوگ ایمان والے بنے, اور ایمان پھیلتا رہا پھیلتا رہا پھیلتا رہا. ان میں حصہ ہے حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کا. پورے پاکستان کے اندر جتنے ایمان والے, ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر جتنے ایمان والے, یہ محمد بن قاسم ثقفی کا اس میں حصہ, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طائف کی قربانیاں تھیں, اس طائف کی قربانیوں کے بدلے میں اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے حضور کی طائف کی قربانیوں پر. اس لیے ہم سارے کے سارے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو, بوڑھے بھی اور جوان بھی. پہلے تو نیت کرو سارے کے سارے کہ پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے, کہو انشاءاللہ. ارے کرنے والے اللہ, کہو انشاءاللہ, اور اس کے لیے قربانی دیتے رہو دھیمے دھیمے. لیکن ایک بات, دعائیں خوب مانگو. دعا کے اندر کبھی ذہن میں یہ مت لاؤ کہ ساری امت کیسے دائی بنے گی اور ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف کیسے ہوگا. ارے درد بھری دعائیں اور دن کی محنت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روتے تھے کہ سینے میں سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دھکے مارے ان کے پاس بار بار جایا کرتے تھے. آپ کے دل کے اندر بے چینی تھی, پوری انسانیت کا غم تھا. اللہ پاک تسلی دیتے تھے, لعلک کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین. پوری انسانیت کا غم لے کر راتوں کو اٹھ کر خدا کے سامنے رونا, اور یہ مت کہو کیسے ہوگا، ارے کرنے والا اللہ ہے، جس نے سمندر پھاڑا وہ قادر مطلق ہے پوری امت کو دعوت کے اوپر کھڑا کر دے، اللہ کی قدرت سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیوں کہتے ہو کہ کیسے ہوگا کر دے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دیا نا اندر سن نے اپنی بھی حدیث قدسی، میں میرے بندے کے غمان کے ساتھ اور کل شہین قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ نیت کرو دعا بھی مانگو کہ اللہ پوری امت کو دعوت کے کام پر کھڑا کر دے، یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اللہ نے اپنا اتنا فضل تو ہم لوگوں کو دکھا دیا کہ جو لوگ اللہ کا بالکل انکار کرنے والے تھے اللہ کی مہربانی ان کے اوپر متوجہ ہوئی، پر اللہ مہربان ہوا اور وہ خدا کا اقرار کرنے والے بن گئے، اور وہاں پر کتنی جماعتوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، اور وہ لوگ ہچکیاں مار مار کر روتے ہیں، جب جماعت ان کے پاس جاتی ہے تو ہچکیاں مار مار کر روتے ہیں، جب جماعت واپس آتی ہے تو عورتیں بچے بس سب روتے ہیں کہ تم چلے جاؤ گے تو ہم کو کلمہ کون سکھائے گا، ہم کو نماز کون سکھائے گا، ایسے کروڑوں آدمی، تو دیکھو اللہ نے اتنی مہربانی تو اس زمانے کے اندر کر دی کہ جو لوگ خدا کا انکار کرنے والے تھے ان پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی، خدا کے واسطے تانا مت مارنا، تانا مت مارنا کہ دیکھو تم خدا کا انکار کرتے تھے، ماننا پڑا نہیں ماننا پڑا، تانا مت مارنا، بلکہ یوں کہنا کہ اللہ کا فضل متوجہ ہو گیا، جو خدا کا انکار کرتے تھے اللہ نے خدا کا اقرار کرنے والا بنایا۔ میرے محترم دوستو، اور ذرا آنسو بہاؤ اور ذرا دعائیں مانگو، کیا عجب ہے کہ اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے، اور جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں ان پر بھی اللہ کا فضل متوجہ ہو، تم لوگوں کو جو غصہ آتا ہوگا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ان پر بھی متوجہ ہو، خدا کا انکار کرنے والوں پر اللہ کا فضل اور مہربانی ہوئی، اور جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں اے اللہ ان پر بھی تو مہربانی کر، ان پر بھی تو فضل اتار اپنا، اور وہ بھی اللہ سے تعلق جوڑنے والے بن گئے، تو کروڑ ہا کروڑ انسانوں کو لے کر قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمارا اور تمہارا حشر ہو، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے، اس لیے نیتیں اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے اور زیادہ سے زیادہ قربانیوں کے نام لکھو، اور حلقے بھر جتنے ہمارے کام کرنے والے دوست ہیں کاغذ اور قلم دے کر کھڑے ہو جائیں، اور آپ حضرات اپنے چار مہینے نہیں شروع کرو پوری زندگی سے، اور پوری زندگی کے بعد پھر آدھی زندگی، لیکن اس میں نقد ڈیڑھ سال کے لیے کون، سال کے لیے کون، چھ مہینے کے لیے کون، آٹھ مہینے کے لیے کون، اور چار مہینے کے لیے کون، چاروں طرف سے آواز آنی شروع ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی عنایت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دین دنیا کا کوئی کام بغیر اللہ کی مدد کے نہیں بنے گا، ان تنسوما ہے انسر کو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لے لو اللہ کی مدد، دیکھیں نکلو بھائی
بتائیں بھائی
لکھنا شروع کرو
بھائی، پوری زندگی لکھ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813